الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. سورة الجاثیہ کی ابتدائی آیات میں اثبات توحید ہے. شروع کی آیات میں اللہ تعالی شأنہ کے وجود پر اور اللہ تعالی شانہ کی توحید پر دلائل بیان کیے گئے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی شانہ کے وجود پر، اللہ کی توحید پر، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. اور دوسری آیت میں پھر اور مزید نشانیوں کو بیان کر کے آیات لقوم یوقنون کہا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور تیسری آیت میں مزید دلائل بیان کیے گئے، اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ آیات لقوم یعقلون، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں. حق تعالی شانہ کے وجود اور حق تعالی شانہ کی توحید پر دلائل قائم کرنے کے بعد اب اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ مذکورہ آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ مذکورہ دلائل، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے بیان کردہ دلائل ہیں. آیتن کی جمع ہے آیات، آیتن کے کئی معانی ہیں. آیتن کا معنی علامت بھی ہے، علامت، نشانی، سائن. معجزہ کو بھی آیت کہتے ہیں. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں قوم ثمود سے کہ یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے معجزہ ہے. اور دلیل کو بھی آیت کہتے ہیں، اور دلیل کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ دلیل یہ مدعا تک پہنچنے کے لیے نشانی ہوتی ہے. تو مدعا یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہی ہے، اور اس مدعا تک پہنچنے کے لیے آسمان یہ نشانی ہے، زمین یہ نشانی ہے، انسان کی خلقت یہ نشانی ہے، درخت، اس کے پتے، اس کی شاخیں، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے پتہ چلتا ہے خالق کائنات کا، یہ ہمارے مدعا تک پہنچاتی ہیں یہ نشانیاں. اسی وجہ سے ان کو دلائل بھی کہا جاتا ہے. تو تلک آیات اللہ، یہ مذکورہ آیات، یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی آیات ہیں. یہ مذکورہ آیات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے اس کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں. یعنی مذکورہ آیات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت پر جو دلیلیں ہیں، یہ ہماری طرف سے پیش کی گئی دلیلیں ہیں، خود اللہ کی طرف سے، اور ہم ان دلیلوں کو قرآن مجید کی آیات کی شکل میں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں. اللہ خود جب آیات کو بیان کرے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. ہمارے وجود اور ہماری وحدانیت کے دلائل ہم خود ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور ہم سے سن کر آپ پھر اسی طرح ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بعد اور اللہ کی بیان کردہ دلائل کے بعد، ان آیات کے بعد، کس بات پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کے بعد. بعد حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فبأی حدیث بعد حدیث اللہ، یا فبأی حدیث بعد قرآن اللہ. بعد دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات کے بعد، اللہ کے قرآن کے بعد، اور اللہ کی بیان کردہ دلائل کے بعد، کس بات پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یہ استفہام جو ہے وہ ان کے کفر کی پختگی اور ان کے انکار کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے ہے، کہ یہ چونکہ ہماری بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اب اس سے تو جو بھی بات ان کے سامنے بیان کی جائے گی وہ کم درجے ہی کی ہوگی. اگر کوئی عالم اپنی زبان میں دلائل پیش کرے گا تو وہ اس سے تو کم درجے کے ہوں گے. اگر کوئی فلسفی اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت پر گفتگو کرے گا تو وہ اس سے تو کم درجے ہی کی ہوگی. تو جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بات اللہ تعالی شانہ کے بیان کردہ دلائل پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اور پھر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے, یہ جو مخصوص لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ گنہگار ہیں, ان کی فطرت میں جھوٹ ہے, ان کی فطرت میں گناہ ہے. کل مولود یولد علی الفطرت, اصل فطرت ہر انسان کی یہ ہے کہ اس میں قبول حق کی استعداد رکھی گئی ہے. دنیا میں جو بھی آتا ہے اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قبول حق کی استعداد رکھی ہوئی ہوتی ہے. ماحول برا ملتا ہے, اس ماحول کی وجہ سے وہ اندر کی طبیعت جو ہے, اندر کی فطرت وہ بدلتی ہے, اور کبھی کبھی بدلتے بدلتے بگڑ جاتی ہے, اور جب بگڑ جاتی ہے تو وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا مصداق بن جاتی ہے. اعادنا اللہ من ذلک, اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. ہمیشہ اچھے ماحول میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں کی باتیں سننی چاہیے, برے ماحول سے دور رہنا چاہیے. کسی کی بات پڑھنے سے پہلے, کسی کی بات سننے سے پہلے 100 مرتبہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ اس کے عقائد کیا ہیں, اس کے خیالات کیا ہیں, اور اپنی عقل پر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ایک کی سنو, ہر ایک کی پڑھو, اور اس میں سے جو اچھی ہے وہ ہم لے لیں گے, جو بری ہے اسے چھوڑ دیں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری صحبت سے بچنے کا حکم نہ فرماتے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے عمل اور دوسری ہے سوچ. عمل اور سوچ, اس جدت پسندی کے دور میں جو پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں, ہوشیار ذہین لوگ, وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بری صحبت سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اعمال برے ہیں ان سے بچنا چاہیے. جو شراب پیتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں, جو چوری کرتے ہیں, تو عمل جو ہے, عمل یہ تو فرع ہے, اصل جو بنیاد ہے وہ تو سوچ ہے. تو دنیا کے سب اوقلا اور سب شریف لوگ اتنا تو مانتے ہیں کہ جس کے اعمال برے ہوں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے, وہ بری صحبت ہے. تو فرا کے بارے میں اگر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ برے عمل والے کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کا اثر منتقل ہوگا, تو پھر اس کی اصل جو بنیاد ہے, یہ برا عمل جو ہے وہ سوچ کی بنیاد پر آتا ہے, تو بری سوچ والے کے پاس بطری کے اولا نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ جو جدت پسندی کا ایک خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہوشیار ہیں, ہم ذہین ہیں, ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, ایم اے کر لیا ہے, ہمارے پاس اتنی بصیرت ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو کسی کا بھی لٹریچر پڑھ لو, کسی کی بھی بات سن لو, کسی کی بھی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ, اور ہم اپنی حفاظت کر لیں گے. مجھے معلوم ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے, مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا نظریات رکھنے ہیں, اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں, اہل سنت والجماعت کے نظریات کیا ہیں. ایک شخص کی زندگی سے دوسری شخص کی زندگی میں جب عمل منتقل ہوتا ہے تو اتنا دھیرے دھیرے منتقل ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. حالانکہ عمل ایک حسی چیز ہے, نظر آنے والی چیز ہے, اور خیالات جو ہے یہ حسی چیز نہیں ہے, نظر آنے والی چیز نہیں ہے. تو غلط عمل والے کے پاس بیٹھنے سے یا اچھے عمل والے کے پاس بیٹھنے سے دھیرے دھیرے عمل اس طرح ہماری زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا تو نظریات کا کیا حل ہوگا؟ نظریات کا کیا حل ہوگا؟ اس لیے خود کی بھی سلامتی اس میں ہے اور اپنی اولاد کی بھی سلامتی اس میں ہے کہ فاسد خیالات فاسد نظریات کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو. ہاں صحیح العقیدہ صحیح نظریات والوں کے ساتھ بیٹھو. تو یہ جو طبیعت ہے طبیعت اللہ تعالی شانہ سب کی طبیعتیں ایسی بناتے ہیں کہ وہ قبول حق کی ان میں استعداد ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, دنیا میں ہر آنے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کا مطلب یہ کہ اس کے اندر قبول اسلام اور قبول حق کی استعداد ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر کسی قسم کا غبار نہ چڑھے تو بالغ ہونے کے بعد جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے یہ خود بخود اسلام کا قائل ہو جائے گا, اسے سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قبول حق کی استعداد رکھنے والا بچہ بدقسمتی سے کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو گیا, کسی دہریا کے گھر میں پیدا ہو گیا, کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو گیا. اب اس کے ماں باپ جو ہیں ان کی صحبت میں رہتا ہے, ان کے اعمال کو دیکھتا ہے, ان کی باتوں کو سنتا ہے, ان کی باتوں کو سن سن کر ان کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر اس کی وہ طبیعت جو فطرت پر ڈھالی گئی تھی اور جس میں قبول حق کی استعداد تھی وہ طبیعت بدل جاتی ہے, اس کو زنگ لگ جاتا ہے, مسخ ہو جاتی ہے. اور اب یہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مزید 60-70 سال دنیا میں رہتا ہے لیکن قبول حق کی طرف نہیں آتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. نظر ابن حارث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ یہ آیت اتری تھی نظر ابن حارث کے بارے میں. جس نے ان غیر مسلموں کو جو قرآن مجید کو سننے کی دلچسپی رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کیے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہان فارس کے قصوں پر مشتمل وہ کچھ کتابیں خرید کر لے آیا, تاجر تھا ادھر ادھر جاتا تھا, اور اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن کے نام سے قوم عاد قوم سمود وغیرہ کے قصے سناتے ہیں, آؤ میں بھی تمہیں قصے سناتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ قرآن کو سننے کے لیے جاتے تھے دلچسپی کے ساتھ یا جو چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے, پتا تو چل ہی جاتا تھا, کوئی کسی سے ٹکرا جاتا تھا, بھئی اس وقت رات کو تم کہاں سے, تو پتا چل ہی جاتا تھا کہ تہجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سننے کے لیے گئے تھے. اب وہ جو رستم وغیرہ کے قصے سناتا تھا تو اس میں ذمہ داری کی تو کوئی بات نہیں تھی کہ ایمان لاؤ, اپنے نفس کی مخالفت کرو, یہ عقائد ہونے چاہیے, اس طرح کے عقائد برے ہیں, اس طرح عبادت کرنے کی, وہاں ذمہ داریوں کی تو کوئی بات نہیں ہوتی, صرف دلچسپی کا سامان. تو جن کی طبیعتوں میں قبول حق کی استعداد کم ہوتی تھی وہ ادھر چلے جاتے تھے, ایک کام تو وہ یہ کرتا تھا. اور بعض روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گانے والی ایک عورت کو لے آیا تھا اور اس کا پروگرام رکھتا تھا کہ ادھر آؤ, اس میں زیادہ دلچسپی کا سامان ہے. ویل لکل افاق اسیم. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی نضر ابن حارث کے بارے میں. اور بھی اقوال ہیں لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ سبب نزول جو کچھ بھی ہو، ایک شخص کا واقعہ، ایک شخص کی بات، ایک شخص کا عمل کسی آیت کے اترنے کا سبب بن جاتا تھا، لیکن اس کا مصداق ہر وہ شخص ہوگا جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں. نظر ابن حارث ہو، ابو جہل ہو، اور کوئی ہو، اگر اس کی طبیعت مسخ ہو جائے گی تو اس میں جھوٹ آ جائے گا، وہ افاق بن جائے گا. افاق اس لیے کہ ان الصدق یہدی الی البر و ان الکذب یہدی الی الفجور. دینداری اور سچائی، یہ دامن چولی کا ساتھ ہے ان کا. اگر کسی کی زندگی میں سچائی ہے اور دینداری نہیں، تو یہ سچائی دینداری کو ضرور کھینچ کر لائے گی. اور ایک شخص میں دینداری ہے لیکن جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس دینداری کی وجہ سے جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر جھوٹا ہوگا تو بے دین ہوگا، بے دین ہوگا تو جھوٹا ہوگا، لازم ملزوم ہے یہ. اسی لیے کہا کہ ویل لکل افاق اثیم، جھوٹا بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے اور بے دین بھی ہے. اور جھوٹا ہونا ہی کافی تھا، گنہگار ہونا ہی کافی تھا، لیکن یہاں بیان یہ کیا گیا ہے کہ طبیعت اتنی مسخ ہو گئی تھی کہ سگے مبالغہ، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا. افاق اور اسیم یہ دونوں سگے مبالغہ ہیں. ویل لکل افاق اسیم، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یا جہنم میں وادی ویل ہے. ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی ویل، جس میں بہت سخت عذاب ہے. تو ویل کا معنی بربادی بھی ہے، ویل کا معنی ہلاکت بھی ہے، اور ویل کا معنی جہنم کی وادی ویل. اور اس کو وادی ویل اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو بربادی ہے، ہلاکت ہے، وادی ویل ہے. کس کے لیے؟ لکل افاق اسیم. دیکھو یہ نہیں کہا کہ افاق اسیم، کسی مخصوص شخص کے لیے بات نہیں کی جا رہی ہے، لکل ہر جھوٹ بولنے والے اور ہر گنہگار کے لیے. یعنی نظر ابن حارث، ابو جہل وغیرہ میں یہ جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کا جو بھی حامل ہو جائے گا اس کے لیے ویل ہے. ویل لکل افاق اسیم. ایک کوالٹی کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے، بے دینی کی طرف جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے. اور طبیعت اتنی مشق ہو گئی ہے اور فطرت سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ثم یصر، پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑا رہتا ہے. اللہ کی آیات کو سننے کے بعد وہ اپنے پلیٹ فارم سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، ثم یصر، پھر وہ اڑا رہتا ہے، ضد کرتا ہے اپنی بات پر، مستکبرن، متکبر بن کر. ثم یصر مستکبرن کأن لم یسمعہا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے. یعنی آیات کو سننے کے بعد لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، آیات کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آیات کو سننے کے بعد چہرے پر غور و فکر اور تدبر کے آثار نظر آتے ہیں، سر جھک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ اثر ہوا ہے، چاہے پھر اس کے بعد وہ کفر پر ہی جمع رہے، چاہے وہ عمل نہ کرے، تو کسی نہ کسی درجے کا اثر تو ہوا، کہ دو چار منٹ کا اثر تو ہوا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ سنتا ہے تو کأن لم یسمعہا، جب سے اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اس وقت سے لے کر آیات تلاوت کیا جانا جب بند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تک کوئی ایسا اثر نہیں نظر آتا جس سے ایسا پتا چلے کہ اس نے اللہ کے قرآن کی آیتوں میں سے کوئی حصہ سنا بھی ہے،
کوئی کان لم یسمعھا، دوسری جگہ پر ہے کان فی اذنیہ وقرا، یہ ایسا ہے جیسا کہ بہرا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے کچھ سنا ہی نہیں. ہے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، اور تلاوت کی جا رہی ہے آیات اللہ کی، اور تلاوت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا تاثیر ہوگی، کیا تاثیر ہوگی اس کی. لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے، تو اڑا رہتا ہے، متکبر بن کر اور اڑا رہتا ہے، اور اس کی لائف میں کوئی تغیر نہیں آتا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ آیات سنی ہی نہیں ہے. کل لم یسمعھا فبشرہ بعذاب علیم، بس آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. بشر یبشر تبشیر، بشارت سنانا، یہ اچھی خبروں کے لیے آتا ہے. تو کبھی کبھی فبشر ہو کا لفظ جو ہے وہ اخبیر ہو کے معنی میں بھی آتا ہے. تو فبشر ہو بھی عذاب علیم، فاخبیر ہو بھی عذاب علیم، آپ اس کو خبر دے دیجئے برے عذاب کی. اور طبیعت جب بگڑتی ہے تو نمبر ایک حق کا انکار ہوتا ہے، نمبر ایک حق کا انکار، یعنی حق کو قبول نہیں کرتا، نمبر ایک حق کو قبول نہیں کرتا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا جھوٹ کیا بولے گا، نہیں نہیں یار کیا دلیل پیش کی، ایسی لچر دلیل، یہ بھی کوئی دلیل ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ دل میں اتر رہی ہے وہ بات، عقل میں بھی آ رہی ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ. اس کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے اللہ کے، لیکن وہ دوسروں کو کہے گا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، کہانت کرتا ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، جھوٹ بولتا ہے. پتا ہے کہ یہ صحیح حدیث بیان کی جا رہی ہے اور یہ ان کی دلیل ہے، پھر بھی کہے گا کہ ضعیف حدیث ہے، جھوٹ بولتا ہے. نمبر ایک وہ جھوٹ بولتا ہے. دوسری اس کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ اہل حق کی تکذیب کرتا ہے، وہ کاذب بھی ہوتا ہے اور مکذب بھی، صرف اپنی حد تک نہیں کہ نہیں نہیں بھائی میں مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، نہیں یہ دلیل بلی، اپنی حد تک نہیں، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ یار تم ایسی بات کو قبول کر رہے ہو، وہ تکذیب بھی کرتا ہے. یہاں پر ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی بات کے بعد، اللہ کے قرآن کے بعد، اللہ کی آیات کے بعد یہ لوگ کن باتوں پر ایمان لے آئیں گے؟ کوئی اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے تو اور کس چیز پر ایمان، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، وادی ویل ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے اور جو گنہگار ہے، بے دین ہے. اور سورہ مرسلات میں کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، وادی ویل ہے اس شخص کے لیے جو تکذیب کرتا ہے. یہ آگے والا درجہ، پہلا درجہ ہے کذب بیانی، جھوٹ بولنا، دوسرا درجہ ہے اہل حق کی تکذیب کرنا، دوسروں کا ذہن بنانا، اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے استہزاء کا، ان کی مذاق اڑانا. ویل یومئذ للمکذبین، اور اس کے بعد کہ فبأی حدیث بعده یؤمنون، کہ اس قرآن مجید کے بعد یہ کس بات پر ایمان لے آئیں گے، یہ تکذیب کرنے والے. یہ ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی گروہ، جو کم درجے پر ہوتے ہیں یعنی پہلے درجے پر وہ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے درجے پر جھوٹ بولتے ہیں اور اہل حق کی تکذیب بھی کرتے ہیں، اور تیسرے درجے پر وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب انہیں ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، اتخذها ہزوا، تو اسے مذاق بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں. یہ تیسرا درجہ، بہت اعلیٰ درجہ. یہ اہل حق کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو صرف تکذیب پر اکتفا نہیں کرتے کہ وہ صحیح نہیں ہے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ ہر دور میں رہا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں, اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. باقاعدہ محفلوں میں بیٹھ کر اہل حق کی مذاق اڑائی جاتی ہے, باقاعدہ ممبروں سے اہل حق کی مذاق اڑائی جاتی ہے. اس لیے کہ دلائل کا ہتھیار تو ہوتا نہیں, دلائل کا ہتھیار نہیں ہوتا. جس کے پاس دلائل کا ہتھیار نہ ہو وہ فریق مخالف پر یا تو ڈنڈا اٹھاتا ہے, اور اگر ڈنڈا نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کی مذاق اڑاتا ہے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, اولئک لہم عذاب مہین, ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے, ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں ہماری آیات کو ذلیل کرتے ہیں, ہماری تعلیمات کو ذلیل کرتے ہیں, حق کو ذلیل کرتے ہیں اپنی گفتگو سے, اور حق پر چلنے والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ قیامت کے دن ان کو بھی ایسا عذاب دیا جائے جس میں ان کی تذلیل ہو, اور ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اس قسم کے عذاب میں وہ گرفتار کیے جائیں جس میں ان کی توہین ہو, جیسے ہوا غزوہ بدر کے موقع پر, سارے مارے گئے بڑے بڑے ان کے. جب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے یہ آیت نازل کی, علیہا تسعۃ عشر, کہ جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں وہ 19 ہیں, تو ابو جہل کہنے لگا کہ یار وہ 19 ہیں اور ہماری جماعت دیکھو کتنی بڑی ہے, ہم میں سے 10-10 ان میں سے ایک ایک کو پکڑ لیں گے, وہ ہمیں جہنم میں کیا پھینکیں گے, ہم میں سے 10-10 ان میں سے ایک ایک کو پکڑ لیں گے اور ٹھکانے لگا دیں گے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ان 19 کو تو میں اکیلا ہی مل لوں گا. ان شجرت الزقوم, زقوم کا کانٹے والا درخت, طعام الاثیم, یہ گنہگاروں کی خوراک ہوگی جہنم میں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, زقوم. تو اس نے کہا کہ بھائی عربی جانتا تھا, تو دوسرا معنی اس نے لیا کہ مکھن کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھائے اسے بھی زقوم کہتے ہیں. تو کہا بھائی جہنم میں تو بڑے مزے آئیں گے, وہاں تو زقوم کھلایا جائے گا. اس طرح کی مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حق کی اور اہل حق کی توہین کرتے ہیں تو ان کی بھی توہین کی جائے گی. من ورائہم جہنم, ان کے آگے جہنم ہوگی, ان کے آگے جہنم. مرنے کے بعد ان کے لیے قبر میں حفرۃ من حفر النار, جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا, اور پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے. من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا, اور ان کو کچھ کام نہیں آئے گی وہ چیزیں جنہیں انہوں نے کمایا تھا, مال کچھ کام نہیں آئے گا, اولاد کچھ کام نہیں, جمعیت بنائی تھی اپنی اہل حق کے خلاف کچھ کام نہیں آئے گی, منصب عہدہ کچھ کام نہیں آئے گا. بڑی بڑی ڈگریوں والے حق کی مخالفت کرتے ہیں, اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں اپنے دنیاوی علم کی بنیاد پر, یہ ڈگریاں وگریاں کچھ کام نہیں آئے گی. یہاں پر اپنے مال و متا کی بنیاد پر, اپنی ڈگریوں کی بنیاد پر اسلام میں, اللہ کے دین میں, اہل حق میں 50 عیوب نکالتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. علماء کے طبقے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, طلباء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, غیر مسلم مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, غیر مسلم مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں,
اور جو مسلمان ہیں ان میں بھی دو گروہ ہیں، اہل حق اور اہل باطل. تو اہل باطل اہل حق کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے، حقیر کون ہے عزیز کون ہے. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. یہ دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ چیز ان کو کام آئے گی، اور نہ وہ ان کو کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا کارساز اور ولی بنا رکھا تھا. یہ معبودان باطلا، معبودان باطلا، لات عزا، یہ بت وہ بت، اللہ کو چھوڑ کر چاند سورج کو معبود بنا رکھا ہے، یا انسانوں کو معبود بنا رکھا ہے، یا کسی بڑے کے پیچھے چل رہے ہیں باطل کا ساتھ دینے کے لیے اور اہل حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اہل حق کو قتل کر رہے ہیں، اہل حق پر ظلم کر رہے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کے پیچھے بچ جائیں گے، کا کوئی کچھ کام نہیں آئے گا. تو من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہوگی، انہیں کچھ کام نہیں آئیں گی وہ چیزیں جو انہوں نے کمائی ہے، اور نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا رکھا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا، زبردست عذاب. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں بھی اپنے اوپر خوب محنت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بری صحبت کی وجہ سے، برے لٹریچر کی وجہ سے، برے لوگوں کی تقریریں سننے کی وجہ سے، غیروں کی محفلوں کی وجہ سے، حق سے دور اور اہل حق کی مجلسوں سے دور رہنے کی وجہ سے ہم بھی شروع میں جھوٹ بولنے والے بن جائیں دنیاوی معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں، اور پھر دھیرے دھیرے حق کے معاملے میں جھوٹ بولنے والے بن جائیں، اور پھر تکذیب کرنے والے بن جائیں، اور کہیں اس حد تک ہم بھی نہ پہنچ جائیں. ایسا سوچنا نہیں چاہیے، ایسا سوچنا نہیں چاہیے. اللہ نے جو ایک نظام مرتب کیا ہے وہ نظام جو ہے اسی طرح چلتا ہے. آگ کو اللہ نے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ جلائے گی، اس کی تاثیر یہ ہے جلائے گی. پانی کو ڈبونے کے لیے بنایا ہے تو وہ پانی ڈبو دے گی. یہ معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتا ہے کبھی، کہ پانی ڈبوتا نہیں اور آگ جلاتی نہیں. تو اسی طرح بری صحبت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے، بری صحبت میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ نقصان پہنچاتی ہے، اچھی صحبت میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے. یہ بری صحبت کسی نہ کسی دن نقصان پہنچائے گی. ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچا چکی ہے اور پتہ ہمیں موت کے وقت چلے، پتہ ہمیں موت کے وقت چلے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب اللہ تعالی شانہ وہ ارشاد فرمائے کہ ہدا ہدا، یہ قرآن تو ہدایت ہے، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم. طلبہ تھوڑی توجہ فرمائیں، لہم عذاب من رجز علیم، یہاں دو قراءتیں ہیں، لہم عذاب من رجز علیم. علیم جو ہے یہ رجز کی صفت ہے، تو لہم عذاب من رجز علیم. اس صورت میں رجز کا معنی عذاب ہی ہوگا، لہم عذاب من عذاب علیم، لہم عذاب من رجز علیم، ای لہم عذاب من عذاب علیم. اور رجز کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ رجز جو ہے وہ اشد العذاب کو کہا جاتا ہے. تو لہم عذاب ان کے لیے عذاب ہے، درد پہنچانے والے سخت قسم کے عذاب میں سے. لہم عذاب علیم نہیں کہا، لہم عذاب من رجز علیم، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے لیے عذاب ہے جو کہ دردناک ہوگا اور سخت ہوگا. رجز کا معنی اشد العذاب، لہم عذاب من رجز علیم اگر ہے تو، لیکن ہماری قرآت میں ہے لہم عذاب من رجز علیم، تو لہم عذاب علیم من رجز، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا.
اور یہ من جو ہے اس صورت میں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے. پہلی صورت میں من تبعیضیہ ہے، اس صورت میں من بیانیہ ہے کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. من رجز یعنی سخت عذاب، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی سخت عذاب. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لہم عذاب علیم من رجز، رجز بمعنى رجز ناپاکی گندگی، تو لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی گندگی کا عذاب، غلاظت کا عذاب، ناپاکی کا عذاب. اور اس سے اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں من ورائہ جہنم، ایسے نافرمان کے آگے جہنم ہے. یسکا من ماء صدید، اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. جب وہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ کا نافرمان کہے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو یسقا من ماء صدید، اسے پیپ دیا جائے گا. وہ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکل رہا ہوگا وہ گلاس میں دیا جائے گا پیپ. تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی کیا ہوگا ان کو یہ دردناک عذاب جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی پیپ جیسی چیز پینے کو دی جائے گی، جیسے یہ پیپ ہے، پیپ جو بری چیز ہے، بری چیز. تو وہ جب پینے کے لیے دی جائے گی تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں ان کو گندا عذاب دیا جائے گا. کھانے کے لیے گندی چیز دی جائے گی، پینے کے لیے گندی چیز دی جائے گی. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ جل جلالہ وعم نوال، جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا، آیات یعنی قرآن مجید کی آیات کا، یا دلائل قدرت کا، دلائل وحدانیت کا، دلائل وجود باری تعالی کا انکار کیا، ان کے لیے درد پہنچانے والے سخت عذاب میں سے عذاب ہے، یا سخت عذاب میں سے درد پہنچانے والا عذاب ہے، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی گندگی کا. اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنی ہے، اس لیے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، تجارت والی زندگی میں، نوکری والی زندگی میں، تعلیم والی زندگی میں، جہاں کہیں ہم ہوں، ہر ہر قدم پر ہم یہ سوچیں کہ یہ میری طبیعت کو برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے یا اچھائی کی طرف. اچھائی کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تاکہ طبیعت جو ہے وہ فطرت پر رہے، فطرت کی طرف جائے، فطرت پر رہے اور فطرت پر مضبوط ہو جائے تاکہ قبول حق ہی کی استعداد باقی رہے. تو ایسے شخص کے پاس باطل پھڑک بھی نہیں سکتا اور برائی سے بچے اور ڈرے کہ جتنی برائی میری طرف منتقل ہوتی رہے گی اتنا ہی میں اپنی فطرت سلیمہ سے دور ہوتا چلا جاؤں گا. اور ایسی صورت میں ایک وقت آ سکتا ہے کہ سنن چھوٹنی شروع ہو جاوے، واجبات پھر چھوٹنے شروع ہو جاوے، پھر فرائض چھوٹنے شروع ہو جاوے، اور پھر جو ہے وہ اہل حق کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ قابل اعتراض معلوم ہونے لگیں، پھر حدیثیں قابل اعتراض معلوم ہونے لگیں، پھر احادیث شریفہ قابل اعتراض معلوم ہونے لگیں. اور ایسی معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ ہماری عقل حیران، اس لیے کہ قبول حق کی استعداد ہے اور اس کے چونکہ قلب پر غبار چڑھ چکا ہے، قبول حق کی استعداد جو ہے وہ اب دفن ہو چکی ہے، اس لیے اس کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. یہ احادیث شریفہ میں اور قرآن مجید میں بعض جگہوں پر بظاہر تعارض ہوتا ہے، یعنی اپیرنٹ کانٹرڈکشن. کانٹرڈکشن تو کہیں نہیں ہے، اللہ کے کلام میں کیسے کانٹرڈکشن ہوگا، لیکن اپیرنٹ کانٹرڈکشن، بظاہر کانٹرڈکشن، بظاہر تعارض. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیثوں میں کانٹرڈکشن کہیں بھی نہیں ہے، وہ ہماری سمجھ کی کمی کی وجہ سے کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. اسی لیے
جہاں کہیں پھر اس کو سمجھا دیا جاتا ہے تو وہ کنٹرڈکشن ختم ہو جاتا ہے. لیکن کنٹرڈکشن نظر آتا ہے شروع میں, پھر اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ شروعات میں کیا لکھا ہوا ہے, مفسرین نے کیا لکھا ہوا ہے, حدیث کے بڑے بڑے ماہرین نے کیا لکھا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, اور دیکھتے ہیں تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے. جی یہ ہمیں تعارض کیوں نظر آتا ہے؟ یہ تعارض اس لیے نظر آتا ہے کہ ہماری طبیعت میں جو سلامتی ہونی چاہیے وہ سلامتی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا کہ قرآن کی ان دو آیات میں تعارض نظر آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے کبھی نہیں پوچھا, حضرت عثمان غنی نے کبھی نہیں پوچھا, حضرت علی نے کبھی نہیں پوچھا. اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کو ان کی طبیعت میں سلامتی اتنی تھی کہ ان کو کہیں کنٹرڈکشن نظر ہی نہیں آتا تھا, حق بالکل کھل کر سامنے آ جاتا تھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تعارض نظر آتا ہے, ان کو سمجھا دیا جاتا ہے تو طبیعت اگرچہ کم درجے کی لیکن چونکہ سلیمہ ہے اور فطرت پر ڈھلی ہوئی ہے, اس لیے فوراً بہت مسکراتے ہیں وہ کہ یار بہت اچھا جواب ہے یہ, اب سمجھ میں آ گیا مجھے, اب سمجھ میں آ گیا, بہت مزہ آیا, اب سمجھ میں آ گیا, بالکل کلیئر ہو گیا. یہ تو میری جہالت کی وجہ سے تھا, میری جہالت تھی, اس میں تو کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حدیثوں میں اور قرآن میں تعارض دیکھ کر سمجھائے جانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے ان کو تعارض ہی نظر نہیں آتا, اس سے کہ فطرت سلیمہ ہے. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ ایک عرصہ ہو گیا آپ کے احوال سے میں واقف نہیں ہوں, مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کو اپنے احوال سے مطلع کرتا رہے, بہت ضروری ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, وہ ہم سے اعلیٰ درجے کا ہے, تو اچھا ہے کہ اس کی نگرانی میں ہم رہیں تاکہ اگر ہم غلط رخ پہ جا رہے ہوں تو وہ ہمیں صحیح رخ پہ لے جائیں, بجائے ترقی کے ہم پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ میری گاڑی تو غلط رستے پہ جا رہی ہے, میری گاڑی تو غلط رستے پہ جا رہی ہے. تو وہ بتائے گا کہ بھائی لندن جانے کے بجائے آپ تو بولڈن کی طرف جا رہے ہیں, دوسرے ایگزٹ سے اتر کر کے یو ٹرن کرو. یہ تو نعمت سمجھنا چاہیے کہ ہماری موجودگی میں ہمارے بڑے ہوتے ہیں. ہمارے اکابر کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے سب بڑے چلے جاتے تھے تو ان کو دل میں دکھ ہوتا تھا کہ اب ہم کس کی طرف رجوع کریں گے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کا جب حرمین شریفین کا سفر ہونے لگا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, آپ حضرات ان کے علمی مقام بلند کو جانتے ہیں کہ کتنا اونچا مقام تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا, یعنی اس امت میں جو گنے چنے افراد علم میں بہت اونچے درجے پر پہنچے ہیں ان میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا شمار ہے. عرب کے بڑے بڑے علماء ان کی تقریر سننے کے بعد یہ کہتے تھے کہ واللہ ما رأیت مثلہ, اللہ کی قسم میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں. جنہوں نے ان کو دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ منطق پہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس شخص نے پوری زندگی منطق کے مطالعہ میں ہی گزار دی ہے, یہ اس کا فن ہے. جب وہ حدیث پر بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس نے پوری زندگی حدیث ہی کا مطالعہ کیا ہے. جب وہ تفسیر پر بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی پوری زندگی تفسیر ہی میں گزر گئی ہے. جب وہ تصوف میں بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری زندگی تصوف میں چلی گئی ہے. اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں شیخ الہند کی جگہ پر, شیخ الہند کا انتخاب اپنے ہونہار شاگرد میں کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی, لیکن جب شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے یہ ارادہ کیا کہ میں اب حرم شریف جا رہا ہوں, وہ کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا, بہت مشکل کمیونیکیشن, تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. وہ تو ادب کا زمانہ تھا, خود بہت بڑے تھے لیکن استاد کے سامنے شیخ الہند بھی بہت بڑے تھے. کہتے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنی چار پائی پر اپنے دونوں پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بالکل قریب آ کر کے بیٹھ گئے, اور کچھ دیر کے بعد حضرت پر ایک غلبہ طاری ہوا اور دونوں پیروں کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور زارو قطار رونے لگے. بہت روئی بہت روئی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو رونے دیا کہ دل ہلکا ہو جائے. جانتے تھے کہ غم تو ہوگا, شیخ دور ہو جائے, استاد دور ہو جائے, ہمارے لیے تو اپنی تشنگی بجھانے کا یہی تو ذریعہ ہے, ہمارا اپنا شیخ, ہمارے اپنے استاد. بہت روئے. جب رونے سے فارغ ہو گئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہ صاحب کیا بات ہے, شاہ صاحب کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اب تک تو مجھے حدیث اور قرآن سمجھنے میں جب کبھی کوئی سوال اٹھتا تھا تو میں سیدھا کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا, اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا. یعنی بڑوں کو نعمت سمجھتے تھے کہ حضرت کا یہاں موجود ہونا یہ میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں حضرت کی بات چلا جاتا ہوں. تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کان میں یہ کہا کہ شاہ صاحب فکر نہ کیجیے, میرے جانے کے بعد اب آپ کو قرآن اور حدیث میں کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا آپ کو, اب فکر نہ کیجیے آپ. تو ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اچھی صحبت ہو, بری صحبت سے ہم بچیں اور فکر رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی سورتوں میں تین مضامین پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. ویسے تو ہر سورت میں ان تین مضامین کو کہیں نہ کہیں چھیڑا جاتا ہے, لیکن مکی زندگی میں تین مضامین, نمبر ایک اللہ کا وجود اور اس کی توحید, نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور نمبر تین مرنے کے بعد کی زندگی. کبھی دلائل کے ذریعے, کبھی ذکر کر کے اس کے وجود کو بیان کیا جاتا ہے. یہ جو پہلا رکوع ہے سورۃ الجاثیہ, اس میں ان تینوں مضامین کو بیان کیا گیا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین سے لے کر وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون تک توحید کے مسئلے کو بیان کیا, وجود باری تعالی اور باری تعالی کی توحید. اور پھر اس کے بعد والی آیت جہاں سے آج کا درس شروع ہوا, تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم پڑھ پڑھ کے آپ کو حق کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. اس میں رسالت کا ذکر ہے کہ یہ آیات جو آپ پر اتاری جا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے, اور اللہ کی طرف سے جس پر آیات اتاری جائیں وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے. اور جو ان باتوں کو نہیں مانے گا اس کے لیے آخرت میں ہلاکت ہے, اس کے لیے آخرت میں وادی ویل ہے, اس کے لیے آخرت میں بربادی ہے, اس کے لیے عذاب علیم ہے, عذاب عظیم ہے, عذاب مہین ہے, اس کے لیے رجز ہے. اس سے مرنے کے بعد کی زندگی معاد کو ثابت کیا اور ہمیں متوجہ کیا کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, موت تو ہے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اس لیے ایمان لا کر اور اعمال صالحہ کر کے کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.